أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات جب تک گفتگو چل رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اعتراضات ہیں اور اس کی وجہ سے کوشش وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اختلاف کی خلیج بڑھتی رہے، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پیدا نہ ہو اور یہ اختلاف باقی رہے اور آپس میں نفرتیں رہیں، آپس میں دعوتیں رہیں، ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں رہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ غلط فہمیاں پھیلائی جائیں اور ایسے الزامات لگائے جائیں گے جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو کہ بھائی ان کے تو یہ عقیدے ہیں لہذا ان سے تو کوئی میل ملاپ نہیں ہو سکتا، ان کے تو ایسے عقیدے ہیں لہذا ان سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی. یہی مقصد ہے، یہ غلط فہمیاں، اختلاف، یہ الزامات اور یہ فتوے، یہ صرف بنیادی مقصد یہی ہے ان لوگوں کا کہ جو نہیں چاہتے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، جو نہیں چاہتے کہ آپس میں میل ملاپ پیدا ہو، لہذا وہ وہی پرانی چیزیں ان کو ہر سال وہ تکرار کیا کرتے ہیں، وہی باتیں پیش کی جاتی ہیں اور وہی الزامات بار بار دہرائے جاتے ہیں اور اسی طرح سے غلط فہمیاں بار بار پھیلائی جاتی رہتی ہیں کہ صاحب یہ تو تحریف، ان کا تو قرآن الگ ہے، یہ اس قرآن کے قائل ہی نہیں ہے، اس قرآن پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں میں رائج ہے، کہ جو معجزہ ہے، جو اعجاز ہے، کہ جو رسول نے پیش کیا تھا اور جس کے لیے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا تم جواب نہیں لا سکتے، کسی ایک آیت کا جواب نہیں ہو سکتا، کسی ایک سورے کا جواب نہیں ہو سکتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قائل نہیں ہے اور اس کے اوپر ان کا عمل نہیں ہے، ان کا قرآن مجید الگ ہے. یہ بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے اور عوام میں بالکل یہ ہے غلط فہمی راسخ ہے. آپ کسی سے بھی، کسی دوسرے فرقے کے آدمی سے پوچھے گا آپ یہ، تو کہے صاحب یہ تو ہمیں فلاں مولانا نے یہ بات کہی اور ہم سے فلاں مولانا نے یہ بات کہی ہے اور یہ ہمارے تو فلاں عالم یہ بات کہتے ہیں اور ہمارے فلاں مبلغ یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگوں کا قرآن الگ ہے، آپ لوگ سب و شتم کرتے ہیں اصحاب کرام کے اوپر، آپ ام المومنین پر تہمتیں لگاتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری آپ سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے اتحاد میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور آپس میں افتراق بڑھتا ہے اور فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے کہ جو دشمن اسلام ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مخالف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ مسلمان ایک متحد طاقت بن کر ابھر پائے، اور یہ انہی کی سازشیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تمام باتیں پیش کی جاتی ہیں. اور ہماری کوشش یہی رہی کہ اختلافات گھٹیں، اختلافات ختم ہوں، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو. چیز عرض کروں آپ کے سامنے، آپ دیکھیں جب وہ بابری مسجد کا مقدمہ چلا تھا، میں کسی وقت اور بھی عرض کروں گا جب مجمع انشاءاللہ پورے بھرپور مجلس ہوگی تو اس پر بھی عرض کروں گا، لیکن سب ذہن میں آ گیا عرض کر دوں کہ جب بابری مسجد کا مقدمہ چلا تھا اور اس میں مجھے بطور گواہ پیش کیا گیا، تو جتنے بھی وہاں وکیل تھے وہ سب ٹاپ کے وکیل تھے، جو آج کوئی آر ایس ایس کی طرف سے تھا وکیل اور کوئی بالوا وشو ہندو پریشد کی طرف سے وکیل تھا، کوئی وکیل تھا، کوئی وکیل دھارے، انہوں نے معمولی وکیل نہیں کیے ہوں گے، زبردست جو وکیل تھے وہ سب تھے اور گواہی مجھے دینا تھی. تو بابری مسجد کے متعلق ان کے سوالات کم تھے اور شیعہ سنی اختلاف کے متعلق زیادہ تھے. کہ میری زبان سے کوئی بھی ایک ایسا لفظ نکل جائے کہ جس کو وہ مسلمانوں میں اختلاف کے لیے استعمال کر سکے. پوری ان کی کوشش یہ تھی کہ صاحب یہ تو یہ ہو گیا اور یہ اتنی جنگیں ہو گئیں اور صاحب یہ جنگ جمل ہو گئی اور جنگ صفین ہو گئی اور جنگ نہروان ہو گئی اور یہ جنگ ہو گئی اور وہ جنگ ہو گئی. دنیا بھر سارے سوالات اسی کے سلسلے میں. تو وہاں پر انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا, بھائی آپ بابری مسجد کے سلسلے میں آئے ہیں یا پرانی تاریخ پوچھنے کے لیے آئے ہیں؟ اس کے بعد میں نے یہ جملہ کہا تھا, جملہ یادگار ہے, اس کو بار بار دہراؤں گا اور ہر مقام پر میں نے جملہ دہرایا ہے. اس پر بھی یاد کرنا ہوں کہ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے آپسی معاملات ہیں. ایک گھر میں بھی اگر پانچ آدمی رہتے ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ اختلاف آپس میں ہو جاتا ہے, آپس میں نظریاتی ٹکراؤ ہو جاتا ہے, خیالات میں فرق ہو جاتا ہے, پسند میں فرق ہو جاتا ہے. تو ایک گھر میں رہنے والوں میں بھی آپسی اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا آپسی اختلاف ہے, ہم یہ آپسی اختلاف جو ہیں وہ آپس میں طے کریں گے, آپ سے کوئی مطلب نہیں. یہ آپسی اختلافات جو ہیں یہ ہمارے آپس میں ہیں, ہم آپس میں بات کریں گے, آپ سے ان اختلافات سے کوئی مطلب نہیں. اور سن لیجئے کہ گھر میں لڑائی آپس میں ہوتی رہتی ہے, باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے, بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے, میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے, بہن بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے. مگر کیا ہے, مگر اگر باہر سے حملہ ہو, باہر سے جب حملہ ہوگا تو سب اپنے اختلافات بھول کر باہری دشمن کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں. پر اتنا سمجھ لیجیے, سلوات بھیج دے برا دادا. اخبارات میں یہ سب جملے آئے, وہاں پر اخباری نمائندے موجود رہتے تھے, وہ ایک ایک لفظ جو منہ سے نکلتا تھا وہ نوٹ کرتے رہتے تھے, اور جو عدالت میں بھی ریکارڈ ہو رہا تھا سب پورا. تو پورے ریکارڈڈ جملے ہیں کہ جو تاریخ میں ثبت ہوں گے اور عدالت کے ریکارڈ میں موجود رہیں گے وہ سب. یہ جملے تمہارا مقصد یہی ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف میں اضافہ ہو, مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں, ایک دوسرے سے لڑیں, اسی میں ان کا فائدہ ہے. اور ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ یہ اختلاف ختم, یہ اختلاف دور ہو, آپس کی غلط فہمیاں ختم ہو. یہی اسی لیے پھر میں عرض کر دوں کہ یہاں پر, کیونکہ مجھ سے بار بار سوالات ہوتے رہتے ہیں, اخبار والے ٹی وی والے انٹرویوز وغیرہ لیا کرتے ہیں, تو پتہ نہیں کون سی جگہ تھی وہاں جو ایک اخبار ہے آپ جانتے ہوں گے, وہ آر ایس ایس کا ترجمان ہے, تو انہیں نے پوچھا مجھ سے کہ بھائی زیادہ اتنا بتا دیجئے کہ آپ کیا تو اتنے فرقے, آپ اتحاد کے لمبردار ہیں, آپ جو ہیں وہ اتحاد کے لمبردار ہیں, اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں, اتحاد کیسے ممکن ہے, اتحاد کیسے پاسبل ہے, اتنے تو فرقے ہیں آپ کے. اس نے بات کہی کہ بھائی اتنے آپ کیا فرقے ہیں, اتنے مسلک ہیں, تو اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب کوئی حنبلی ہے تو کوئی مالکی ہے تو کوئی حنفی ہے تو کوئی جعفری ہے, اور کوئی شیعہ بھی ہیں ان میں بھی اپنے فرقے, جو اہل سنت ہیں ان میں بھی اپنے اندرونی فرقے, لہذا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اتحاد تو ممکن ہی نہیں ہے. تو جو رہ جو میں نے جواب ان کے سامنے پیش کیا تھا وہ انہیں کے مزاج کے مطابق جواب تھا. میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ مجھے اتنا بتا دیجئے, صرف اتنا بتا دیجئے کہ 35 کروڑ خداؤں کے ماننے والے تو متحد ہو سکتے ہیں. ہر آدمی کا ایک الگ خدا ہے, 35 کروڑ خداؤں کے ماننے والے تو متحد ہو سکتے ہیں, اور ایک خدا کے ماننے والے, ایک قرآن کے ماننے والے, ایک رسول کے ماننے والے, ایک کعبے کی طرف اپنا سر جھکانے والے, کیا ان میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا؟ تو پھر اس کی زبان سے کوئی لفظ آگے نہیں نکلا. سلوات بھیج دے محمد. گزارش یہی ہے کہ ہیں نظریاتی اختلاف ہیں, آپسی اختلاف ہیں, اور اگر اختلاف نہ ہوتے انہوں نے پوچھا کہ صاحب تو اس کا مطلب ہے کہ اختلاف نہیں, ہم نے کہا کہ اگر اختلاف نہ ہوتا تو فرقے کیوں ہوتے, ہے اختلاف لیکن یہ آپسی اختلاف ہیں جو ہم آپس میں گفتگو کریں گے. اس سلسلے میں ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی دوسرا دخل دے, کوئی ہمارا دشمن جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے, فائدہ اٹھانے کی اجازت کسی دشمن کو ہم نہیں دیں گے. تو یہ جملے پورے, تو اس کا مطلب یہی, اسی لیے گزارش ہمارے ہمیشہ رہتی ہے اور اب بھی گزارش یہی رہتی ہے کہ بھائی اس کو اتحاد کا, اور وہ خاص طور سے جو مجلسیں ہیں ان سے بڑھ کر کوئی اتحاد کا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ اور دوسرے مذہب ہیں, جو اور دوسرے فرقے ہیں, جو اور دوسرے ادھیان ہیں, ان کے لیے بھی اتحاد کا مرکز یہی مجلسیں ہیں, یہی عزائم عام حسین. میں نے شاید چھوٹے بام باڑے میں کچھ جلسہ تھا کہا تھا, وہاں پر یہ جملہ کہا تھا, میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اگر کوئی ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے اس میں کوئی دوسرے مذہب والا نہیں جا سکتا, مسلمانوں کی مسجدیں ہیں اس میں کوئی دوسرا مذہب والا نہیں آ سکتا, کسی اور فرقے کی عبادت گاہ ہے اجازت نہیں ہے کہ کوئی اور مذہب والا اس میں داخل ہو, مگر مجلسیں ایسی ہیں جس میں ہر فرقے والا مل جائے گا, ہر مذہب والا مل جائے گا. آپ دیکھیں کہ مسجد میں اگر ہم نے کوئی بات کہی تو صرف ان تک پہنچی کہ جو ہم مسجد میں ہیں, دوسروں تک نہیں پہنچی. لیکن اگر ہم نے کسی مجلس میں کوئی بات کہی, امام باڑے میں کوئی بات کہی, تو وہاں تو ہر مذہب والا آ سکتا ہے. لہذا بہترین تبلیغ کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو یہی امام باڑے ہیں, یہی مجلسیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی بات سب تک پہنچا سکتے ہیں. ارے اپنوں سے کہا تو کیا تبلیغ ہوئی, اپنوں سے کہا تو کیا تبلیغ ہوئی. تبلیغ تو یہ ہے کہ بات غیروں تک پہنچے, اور اس کا بہترین ذریعہ یہی مجلس ہیں, یہی عزا خانے, اور یہی حسینیہ, اور یہی امام باڑے. سلوات بھیج دے رہا ہوں. اسی لیے عزا کی ترویج, اسی لیے مجلسوں کا انعقاد بہت ضروری ہے تبلیغ کے لیے. مگر یہ کہ جو مقصد عزا ہے وہ حاصل ہونا چاہیے, اس کو افتراق کا ذریعہ نہ بنا دیا جائے, اس کو اختلاف کا ذریعہ نہ بنا دیا جائے, اس کو نفرتوں کی آمادگیاں نہ بنا دیا جائے, بلکہ اس کے ذریعے سے محبتوں کے پیغام اور اتحاد کے پیغام پہنچیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مجلس کا حق ادا کر دیا. سلوات بھیجے رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اسی لیے میں ہم نے عرض کیا کہ سے پہلے بھی کہ ہماری طرف سے کبھی کسی کے لیے کفر کا فتویٰ جاری نہیں ہوا, لہذا میں نے ہر جگہ جہاں مشترک مجمع تھے ہر جگہ میں نے یہی کہا کہ بھائی یہ بالکل یہ طرز جو ہے یہ بالکل چھوڑ دینا چاہیے کہ ذرا سی بات ہوئی اور کفر کا فتویٰ. ٹی وی پہ جو انٹرویوز آئے تھے میں نے کہا, آپ نے دیکھا کتنا مذاق اڑتا رہا اور کتنا مذاق اڑتا رہا کہ نماز جنازہ پڑھا دی, تو انہوں نے کہا کہ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں سب اسلام سے خارج ہو گئے, لہذا پھر کے سب کے سب پھر دوبارہ کلمہ پڑھیں, نکاح دوبارہ ہو گیا. اور ٹی وی میں کس طرح سے اس کو انہوں نے پیش کیا اور کس طرح سے مذہب کا پڑا. تو ہر فرقہ دوسرے کو, یہی میں نے پھر جملہ کہا کہ ہر فرقہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے, جس سے پوچھیے وہ کہتا ہے کہ وہ فرقہ جہنمی, ان سے پوچھیے تو کہتے ہیں وہ جہنمی, ان سے پوچھیے تو وہ کہتے ہیں وہ جہنمی, ان سے پوچھیے تو وہ کہتے ہیں وہ جہنمی. تو مسلمانوں میں ہر ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہا, مسلمانوں میں ہر ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہا ہے. تو میں نے جملے عرض کیے تھے کہ ہر ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہا ہے تو جہنم تو مسلمانوں ہی سے بھر جائے گا, تو اس میں کافروں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی, مشرکوں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچے گی, سب مسلمانوں ہی سے جہنم بھر جائے. لہذا اس بات سے پرہیز ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے ایسا انداز کرنا چاہیے کہ دشمنوں کو اس سے فائدہ پہنچے. آپ دیکھیں میں نے کل بھی عرض کیا تو آج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے اتحاد پر کتنا زور دیا ہے. میں نے کہا عبادت جو انفرادی چیز ہے, دوسرے فرقوں میں دوسرے مذاہب میں انفرادی چیز ہے, انڈیویجول ایکٹ ہے وہ, یعنی تنہائی میں ہونا چاہیے, اکیلے میں ہونا چاہیے. لیکن اسلام نے بالکل برعکس نظریہ پیش کیا. کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ تاکہ روزانہ پانچ وقت جب مسلمان ایک مسجد میں جمع ہوں گے تو جب دوری رہتی ہے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, اور جب قربت ہوتی ہے تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. پھر دوسروں کو غلط فہمیاں پھیلانے کا موقع بھی نہیں ہوتا. جتنی دوری ہوگی اتنی ہی غلط فہمیاں پھیلانے کا موقع ملے گا. لہذا پانچ وقت مسلمان ایک جگہ جمع ہوں تاکہ ایک محلے میں آپس میں اگر اختلاف ہے تو مٹے, اور ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن پورے شہر کے مسلمان مسجد میں اکٹھا ہوں تاکہ اگر شہر کے مسلمانوں میں اختلاف ہو تو اس طرح سے دور ہو, اور حج کے موقع میں سال میں ایک مرتبہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں. کہ دنیا کے مسلمانوں میں آپسی میں اختلاف اگر کہیں پر ہو تو حج کا زمانہ ہو کہ پوری دنیا میں اختلاف تو مسلمانوں میں مٹ سکے. تو عبادتوں میں اتحاد کا پیغام ہے اسلام, عبادتوں میں اتحاد کا پہلو رکھا گیا ہے. اور بہت لطیف پہلو جو کرنا چاہتا ہوں, جو کبھی کبھی ہمارے نوجوان کہتے بھی ہیں, لہذا وہ بات بھی ہو جائے گی, پیغام بھی پہنچ جائے گا, اور اسی میں اتحاد کا پیغام بھی ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب ایک انداز کو رکھا گیا, بھئی اللہ کی نماز ہی پڑھنا ہے تو جس کو جیسا دل چاہے ویسی پڑھے. نہیں, عبادت ہی تو ہے. کیا ضروری ہے کہ صاحب کعبے کا رخ ہو جب اللہ ہر طرف ہے؟ دیکھیں یہ بات کہی جاتی ہے, جب اللہ ہر طرف موجود ہے تو جدھر رخ کر لو وہ اللہ ہر طرف ہے. کیا ضروری ہے کہ ایک سمت میں سب کا رخ ہو, ایک طرف سب کا رخ ہو, یہ کیا ضروری ہے؟ پھر ایک انداز سے سب نماز. بھئی اللہ کی عبادت ہے تو اپنے انداز سے جس کو جو پسند ہو انداز, اس انداز سے وہ عبادت کرے. اور پھر ساتھ طہارت شرط ہے, پاکیزگی شرط ہے. تو اب یہ کیا کہ اس طرح سے وضو کرو, اس طرح سے تم اپنے کو پاک و پاکیزہ کرو. ارے بھئی جب پاک ہی کرنا ہے تو جس طرح سے انسان کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں پاک ہو گئے, اس کے بعد وہ نماز شروع کر دے اسی پاک پاک. یہ کیا کہ ایک مخصوص انداز معین کر دیا کہ دیکھو وضو اس طرح سے کرنا ہے تمہیں, دیکھو نماز بس اس طرح سے پڑھنا ہے, دیکھو رخ کسی اور طرف, اللہ ہر طرف ہے مگر تم کو ایک ہی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا ہے, دوسری طرف رخ نہیں کر سکتے, ذرا سا رخ ہٹے اور نماز باطل. ارے جب ہم نے اتنا رخ تھوڑا سا ہٹا لیا, کیا ادھر اللہ نہیں ہے؟ کیا ادھر ہمارا پالنے والا نہیں ہے؟ کیا ادھر ہمارا خالق نہیں ہے؟ رخ تو اللہ ہی کی طرف سے, جدھر بھی رخ کرنے اللہ ہے. یہ کیا ضروری کہ ایک سمت رخ ہو؟ تو یاد رکھیے کہ اگر اجازت دے دی جاتی کہ ہر ایک اپنے انداز سے طہارت کرے, اپنے انداز سے پاکیزہ اپنے کو بنائے, اپنے انداز سے عبادت کرے, تو ہر ایک اپنی اپنی پسند کے مطابق وضو کرتا, اپنے انداز سے اپنے کو پاک کرتا. کوئی فرض کیجئے ایک چلو سے وضو کر لیتا, کوئی ایک لوٹے سے وضو کرتا, اور کوئی مطمئن نہ ہوتا تو پوری ہال میں ڈبکی لگانے لگتا. کوئی صابن سے مطمئن ہوتا تو کوئی بیسن لگا کے اس کے بعد اپنے کو پاک و پاکیزہ کرتا. تو انداز مختلف ہوتے, اور جب رخ مختلف ہوتے انداز مختلف ہوتا. توجہ رہے, بہت لطیف پہلو ہے. رخ انداز الگ الگ ہوتے اور طریقے الگ الگ ہوتے, انداز عبادت الگ الگ ہوتا, کسی کا منہ کسی طرف ہوتا, کسی کا رخ کسی کی طرف ہوتا, تو لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک دربار میں حاضری دینے والے ہیں کہ بہت سے درباروں میں جانے والے ہیں. ایک سلوات ایک بارگاہ میں جانے والے ہیں یا بہت سی بارگاہوں میں جانے والے ہیں، ایک کے ماننے والے ہیں یا بہت سو کے ماننے والے ہیں، اس سے اندازہ نہیں ہو پاتا. لہذا قدرت نے حکم دے دیا کہ تمہارا انداز ایک ہو، عبادت کے لیے رخ ایک ہو، طریقہ بالکل ایک ہونا چاہیے، وضو کا انداز بالکل ایک ہونا چاہیے، کیونکہ ادھر آستین پلٹی وضو کے لیے، ادھر دیکھنے والا سمجھ گیا کہ اللہ کا ماننے والا ہے. ایک سلوات ہے اور بہترین میں نے کہا ذریعہ تبلیغ جو ہے وہی عزا ہے، یہی مجلسیں ہیں. کہا جاتا ہے، اب ظاہر کہ اس پر بھی رکھوں گے، تھوڑا سا گفتگو اسی پر چلی ہے کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے پر اس کے جواب ہو جائے اور لوگوں کا دل مطمئن ہو جائے کہ بھائی اعتراضات بالکل صحیح نہیں. تو صاحب شرعی حیثیت کیا ہے، مذہب میں اس کا کیا مقام ہے، عزاداری کا مجلس سے کیوں ہے، ماتم کیوں ہے. تو آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو مجلسیں ہیں یہ ایک سچے رسول کا وعدہ ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، رسول کا ارشاد کیا ہے، حضور کا ارشاد کیا ہے، رسالت پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. میرے بچے حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ رسول کا اعلان ہے کہ وہ حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسیں نہیں ہیں بلکہ ایک سچے رسول کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے. ان کی صداقت کا ثبوت ہے جو ہمارے سامنے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کا کیا شرعی حیثیت کیا ہے. تو قرآن کی ایک آیت ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں، سورہ ابراہیم کی، جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ ذکرہم بایام اللہ. یہ رسول ان کو جو اللہ کے دن ہیں انہیں یاد دلائیے. دیکھیے ایک قرآنی دلیل ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے صاحب قرآن میں بتائیے آپ اور قرآن کے ذریعے سے پیش کریں. تو سورہ ابراہیم کی آیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ذکرہم بایام اللہ انا ذالک لآیات لکل صبار شکور. کیونکہ یہ ایام اللہ وہ ہیں کہ جس میں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے درس عبرت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دن ایسے ہیں کہ جن دنوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. تفصیل کا موقع نہیں، صرف ہلکا سا اشارہ، کیونکہ ظاہر کا اور دو ایک باتیں اور بھی عرض کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایام ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں کہ جن کو قدرت نے اللہ کی طرف اپنی طرف منسوب کر کے ایام اللہ کا لقب انہیں دیا ہے. اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ درس ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے. جس میں درس ہے، اے رسول ان دنوں کی ذکر کیجئے، یاد دلائیے. کیا مطلب یاد دلائیے؟ یعنی تاکید کیجئے کہ ان دنوں کی تمہیں یاد منانا ہے. توجہ رکھیں، ان دنوں کی تمہیں یادگار منانا ہے. وہ کون دن؟ دن نہیں بتائے گئے. دیکھیں یہی قرآن مجید کا انداز ہے کہ وہ پن پوائنٹ کر کے کوئی بات نہیں بتاتا بلکہ معیار پیش کرتا ہے. یہ قرآن کا انداز بھی ہے، یہی حدیثوں کا انداز بھی ہے کہ معیار پیش کر دیا جاتا ہے کہ اس معیار پر تم خود پرکھو. ہم معیار تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ ایام اللہ کیا ہے، یاد مناؤ ان دنوں کی کہ جو اللہ کے دن ہیں. اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ ان میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبار ہے اور شکور ہے. صبار مبالغے کا صیغہ، صابر نہیں صبار، صبار کے معنی بہت زیادہ صبر کرنے والا، توجہ رہے، صبار کے معنی بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شاکر نہیں شکور، شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والے. وہ دن ان دنوں کی یاد مناؤ، توجہ رہے، ان دنوں کی یاد مناؤ جو دنیا کے بڑے سے بڑے صابروں کے لیے درس صبر ہے. توجہ، دنیا کے بڑے سے بڑے صابروں کے لیے درس صبر ہے، اور دنیا کے بڑے سے بڑے شکر کرنے والوں کے لیے درس شکر ہے. پوری توجہ رہے جہاں تک. قرآن مجید کی آیت، سورہ ابراہیم کی آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ ایام اللہ کی یاد منانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ جو میرے دن، جو میری طرف منسوب دن ہیں، تم ان کی یاد مناؤ اے رسول. اس سے تاکید کر دیجئے، اس سے کہہ دیجئے کہ ان دنوں کی یاد منائیں کہ جو میری طرف منسوب ہیں. اور وہ دن ہیں کون، بتاتا نہیں کہ فلاں دن فلاں دن فلاں دن، بلکہ معیار بتا دیا کہ اپنی عقل سے پرکھو کہ یہ دن کون ہو سکتے ہیں. ہم پہچان بتا دیتے ہیں ان دنوں کی. پہلی پہچان کیا ہے کہ بڑے سے بڑے صبر کرنے والوں کے لیے درس صبر اس میں ہے. یہ ہے وہ دن جو اللہ کا دن، توجہ رہے، یہ ہے وہ دن جو اللہ کا دن. اور دوسری پہچان کیا بتائی کہ بڑے سے بڑے شکر کرنے والے کے لیے درس شکر ہے. تو وہ کون دن ہیں کہ جو بڑے سے بڑے صابروں کے لیے درس صبر ہیں؟ تو وہی دن ہو سکتے ہیں کہ جہاں سب سے زیادہ مصیبتیں آئی ہوں. توجہ چاہ رہا ہے، وہ وہی دن ہو سکتے ہیں کہ تاریخ بشریت میں اس سے زیادہ مصیبتیں نہ مل رہی ہوں. تو وہ دن وہ ہو سکتے ہیں کہ جو صبر کرنے والوں کے لیے درس صبر. قدرت نے کہا کہ یہ ایام اللہ ہیں، یہ ہماری طرف منسوب ہیں، ان کی تمہیں یاد منانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کیا جاتا ہے مصیبتوں پر، توجہ رہے، صبر کیا جاتا ہے مصیبتوں پر. تو جہاں سب سے، جس دنوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑیں، وہ اللہ کی نگاہوں میں ہر صابر کے لیے درس صبر والے دن ہیں. لہذا وہ ہوئے ایام اللہ، اور شکر کیا جاتا ہے نعمت کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دن ایسا ضرور ہے اللہ کی نگاہ میں جس دن سب سے بڑی نعمت ملی. تو جس دن سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں اللہ کا دن ہوگا. تو مجھے یہ بتائیے وہ کون سا دن ہے تاریخ میں کہ جس دن مسلمانوں کو سب سے بڑی نعمت ملی ہے. بس وہی دن ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے قدرت نے سند دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کا دن وہ ہے جب میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. تو دو دن ثابت ہو رہے ہیں، ایک عاشور کا دن ہے اور دوسرے غدیر کا دن ہے. ایک سلوات بلند آواز، بہرحال یہ بھی موضوع بہت تفصیلی ہے. دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ان مجلسوں میں، وہ الزام تحریف، کہ تحریف یعنی قرآن مجید میں تبدیلی، کمی یا زیادتی. کوئی لفظ جو اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ لفظ بدل دیا جائے قرآن مجید، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو اس کو تحریف کہیں، یعنی بدل دینا. تحریف یعنی بدل دینا اس کو. تو اب لفظ اگر کمی ہو گئی تب بھی تحریف، اضافہ ہو گیا تب بھی تحریف. تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ لوگ تحریف کے قائل ہیں, اور تحریف کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن معجزہ نہیں رہا ان کی نگاہوں, اب وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں رہا. جو جس میں تحریف ہو جائے, جو مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے یا نہیں, تحریف شدہ چیز میں, جیسے انجیل آج ہمارے لیے سبب ہدایت نہیں ہے, انجیل آج ہمارے لیے وسیلہ ہدایت نہیں ہے, ہے تو اللہ کی کتاب مگر وسیلہ ہدایت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے. پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا کلام کیا تھا اور لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں کیا بڑھا دیا. لہذا تحریف شدہ ہے انجیل, لہذا اب ہمارے لیے وہ وسیلہ ہدایت نہیں بن سکتی. زبور وسیلہ ہدایت نہیں بن سکتی کیونکہ تحریف شدہ. اسی طرح سے توریت ہمارے لیے وسیلہ ہدایت نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں زمانے کے لحاظ سے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں. اصل نہ توریت موجود ہے, اصل نہ انجیل موجود ہے, اصل نہ زبور موجود ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ توریت میں جناب موسیٰ کی وفات کا تذکرہ, ارے جن پر نازل ہو رہی ہے توریت انہی کے وفات کا ذکر اس میں کہاں, دفن میں وہ موجود. تو کیا یہ آیتیں ان کے انتقال کے بعد نازل ہوئی ہو؟ انجیل میں بھی یہی سب تذکرے اس طرح تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد, بہت عرصے بعد لوگوں نے اپنے کچھ واقعات جمع کر کے اور انجیل کی شکل میں پیش کر دی اور تورات کی شکل میں پیش کر دی, تو وہ اصل کتاب نہیں رہی. تو ظاہر کو وسیلہ ہدایت ہمارے لیے نہیں بن سکتی. تو اسی طرح اگر معاذ اللہ قرآن مجید کے سلسلے بھی کوئی عقیدہ رکھے کہ صاحب اس میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں, اس میں بھی چینجز آ گئے ہیں, اس میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اللہ نے نازل فرمائی تھیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہو جائے گی کتاب مشکوک. جب مشکوک ہو گئی کتاب تو وہ وسیلہ ہدایت نہیں. پتہ نہیں یہ آیت کہ جس کو ہم ذریعہ ہدایت سمجھ رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ نے نازل بھی فرمائی کہ نہیں. یا پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہوں کہ جو اس میں سے ختم کر دی گئی ہوں اور ہمیں پتا بھی نہیں کہ اللہ نے کیا کیا حکم دیے تھے جو اس میں موجود ہی نہیں, آج کی اس قرآن میں موجود ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تحریف کے قائل ہیں, اور جب تحریف کے قائل ہیں تو جو تحریف پر قائل ہو جائے وہ مسلمان ہی نہیں, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ آج بھی بات کہی جاتی ہے کہ ان کا قرآن کچھ اور ہے اور ہمارا قرآن مجید کچھ اور ہے. یہ بات اختلاف پھیلانے کے لیے کہی جاتی ہے. دیکھیں یہی موضوع ہے, اختلاف پھیلانے کے لیے تاکہ نفرتیں آپس میں پیدا ہو جائیں. آپس میں نفرتیں پیدا نہ کہ تحریک کے قائل ہیں. اور میں نے ان میں جو عرض کیا کہ روایتیں ہیں تحریک کے سلسلے, ہماری کتابوں میں کم ہیں, عام مسلمانوں کی کتابوں میں زیادہ ہیں. عجیب چیز ہے. یعنی یہ بات اس لیے میں نے کہا کہ اگر تحریف کے سلسلے میں کہہ دیا جائے کہ جو تحریف کا قائل ہو وہ کافر اور ہے, تو میں عرض کروں کہ ہماری کتابوں میں ہیں, بعض کتابوں میں تحریف کے سلسلے میں کچھ روایتیں ہیں, لیکن جو عام مسلمانوں کی کتابیں ہیں, جو دیگر فرقے ہیں مسلمانوں کے, ان کی کتابوں میں تحریف سے متعلق روایتیں زیادہ ہیں. اور یہاں تک کہ روایتیں موجود ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ احزاب جو آج اس میں 73 آیتیں ہیں, ان کا ارشاد تھا کہ اس میں 200 سے زیادہ آیتیں تھیں. اور تمام مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں میں روایت موجود ہیں, 200 سے زیادہ آیتیں تھیں سورہ احزاب میں, اور اب آپ دیکھیے قرآن میں تو کل 73 آیتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 سورہ عذاب جو ہے وہ ضائع ہو گیا, جمع نہیں ہو سکا, قرآن میں آج موجود نہیں ہے. تو یہ کس نے کہا؟ یہ ہم نے کہا. کیا ہم نے کہا ہے؟ کتابوں میں دیکھ لی, روایت موجود ہے. میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا جناب عبداللہ ابن مسعود, مشہور صحابی, محترم ترین صحابی رسول, اور ان کا یہ قول علامہ مودودی نے تفہیم القرآن میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ موعظتین جو ہیں قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ قرآن کا جزی نہیں ہے. تو یہ عبداللہ ابن مسعود جو دور رسالت میں تھے تو ان کے لیے بھی کیا کہا جائے گا کہ یہ شیعہ تھے؟ یہ روایت میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے کہ یہ قائل ہیں لہذا کافر. یہ روایتیں موجود ہیں لیکن اب رزلٹ پیش کروں آپ کے ساتھ کہ تمام ہمارے جو بزرگ علماء ہیں انہیں نے سب نے اس بات پر متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں سب ضعیف السند ہیں, ان سب کی سند مشکوک ہے. جب سند مشکوک ہے لہذا ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور توجہ رہے کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اب جس امام سے بھی پوچھا کہ بھائی کسی حدیث کے سلسلے میں اگر یہ ہمیں شک ہو کہ یہ آپ کی ہے یا نہیں تو ہم فیصلہ کیسے کریں؟ کہا قرآن سے مطابقت کرو. اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہماری ہے اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو ہماری نہیں ہے. تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اس پوچھنے والے کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا کہ فرزند رسول تو قرآن تو خود مشکوک ہے, اس کے اسے کیسے ہم مطابقت کریں؟ لیکن پوچھنا اس کا اور امام کا یہ کہنا کہ دیکھو معیار قرآن مجید ہے تو یہ تھوڑی کہا کہ جو ہمارے یہاں چھپا ہوا اندر رکھا ہوا اس سے مطابق کرو, جو کسی کی نظروں کے سامنے نہیں ہے اس سے مطابق کرو, بلکہ یہی کہا تھا کہ اسی قرآن کے سلسلے میں جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اسی قرآن کے لیے کہا تھا کہ دیکھو اسی قرآن سے مطابقت کرنا, اگر اس قرآن کے مطابق ہو تو ہمارا قول ہے, اگر مطابق نہیں ہو تو ہمارا قول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی امام کی نگاہوں میں بھی یہ قرآن مشکوک نہیں تھا. ایک صلوات بھیج دے بنا. اور پھر نہج البلاغہ میں اخبار میں بہت سنجیدہ موضوع ہے, بہت سنجیدہ پہلو جو کر رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں لینا ہے اس سلسلے میں, کہ مولا علی کے اقوال اسی قرآن کے سلسلے میں کہ حاضل قرآن جگہ جگہ مولا نے ارشاد فرمایا, یہ نہیں کہ جو میرے پاس چھپا رکھا ہوا ہے, حاضل قرآن دیکھو یہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ تمہارا بہترین حاضی اور رہنما ہے, اسی قرآن کے لیے کہا. ورنہ یہ کہا ہوتا کہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے رہنما, وہ ہے ہادی, اس سے ہدایت حاصل کرو. یہ کیونکہ مشکوک ہو چکا ہے قرآن لہذا اس سے ہدایت نہیں مل سکتی تمہیں, لیکن اسی قرآن کے لیے نہج البلاغہ میں جملے مل جائیں گے. ہے روایت یہ بھی ہے کہ مولا نے قرآن جمع کر کے پیش کیا تھا, ہو سکتا ہے کوئی جملے کہے, ہے یہ بھی موجود ہے, مولا نے جمع کیا تھا قرآن مگر اس میں کوئی چیز بڑھی بھی نہیں تھی اس قرآن سے, بلکہ شان نزول کے مطابق آیتیں ترتیب سے لکھی تھیں. جس حساب سے آیتیں نازل ہوئی تھیں اس حساب سے انہیں ترتیب سے لکھی تھیں. اور اس پر بھی ان لوگوں کو اعتراض نہیں تھا. اعتراض کس پر تھا جس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی وہ کتاب, وہ قرآن کیوں نہیں قبول کیا گیا؟ کوئی لفظ نہ گھٹی ہوئی تھی اس میں, نہ کوئی لفظ آج کے قرآن سے بڑھی ہوئی تھی, بلکہ اصل چیز کیا تھی؟ جب اس میں یہ دیکھا کہ کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی, کس کی شان میں نازل ہوئی, اس میں یہ بھی موجود تھا, تو جس کی مدح تھی اس کا نام بھی تھا, جس کی مذمت تھی اس کا نام بھی تھا. لہذا کہہ دیا ہمیں آپ سے قرآن نہیں لینا ہے. ایک سلوات بھیج دے. بات پیش کی جا سکتی ہے, بات پیش کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں یہی ہے کہ صاحب دیکھیے مولانا نے تو جمع کیا تھا قرآن, نہیں جمع فرمایا تھا انہوں نے, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن نہ اس ایک لفظ سے آج کے قرآن سے گھٹا ہوا تھا, نہ ایک لفظ بڑھا ہوا تھا, بلکہ اس میں تفسیر تھی, شان نزول تھی, تعویل تھی اس میں, کون سی آیت منسوخ ہوئی ہے، کون سی ناسخ ہے، وہ سب تفصیل تھی اس کے اندر موجود. اور اس کے بعد یہ بھی تھا، ہر آیت کے ذیل میں یہ تھا کہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور جو مذمت کی آیتیں تھیں اس میں یہ موجود تھا کہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. لہذا کہا گیا کہ بھئی اس سے تو ہماری توہین ہو رہی ہے، لہذا ہم یہ قرآن قبول نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے اس سے کہ کوئی الگ قرآن تھا. اگر الگ قرآن ہوتا تو پھر اتنے امام گزرے، کوئی تو کہتا کہ بھئی اس قرآن پر عمل نہ کرو، جو ہمارے گھروں کے اندر قرآن چھپا ہوا اس پر عمل کرو. اس کا مطلب کہ صرف اور صرف یہ اختلاف پھیلانے کے لیے اور نفرتیں پیدا کرنے کے لیے اس پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. صلوات بھیجے. اب ظاہر کے وقت دامن پھر گنجائش نہیں رہی. دوسری چیز بہت سخت کہی جاتی ہے ہمارے ساتھ، اور وہ یہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر حیات رہی تو انشاءاللہ کل، کہ تہمت ام المومنین کے اوپر تہمت. یہ سورہ نور قرآن مجید کا 24 سورہ ہے. میں پورے پورے حوالے دے رہا ہوں تاکہ ہلکی سی غلط فہمی نہ رہے، غلط فہمی نہیں بلکہ غلط فہمی پھیلانے کا موقع نہ رہے، اس لیے سارے حوالے پیش کر رہا ہوں. کہ سورہ نور کی 24 قرآن مجید کا سورہ، اس میں 11 آیت سے لے کر 14 آیت تک ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. قرآن مجید میں ایک واقعہ دیکھ لیجئے گا جا کر قرآن مجید کے. سورہ نور 24 سورہ، اس میں 11 کی آیت سے لے کر 14 کی آیت ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور قرآن نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ دیکھو یہ اتہام لگانے والے جھوٹے ہیں، یہ جو اتہام لگا رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور جس پر اتہام لگایا گیا ہے وہ پاک و پاک ہے، پاک و پاکیزہ ہے. اور اے رسول، اگر انہیں نے اتہام لگایا تھا تو آپ کا فریضہ یہ تھا کہ آپ ان سے گواہوں کو طلب کرتے. آپ نے گواہ کو نہیں طلب کیے، 4. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا واقعہ تھا جس میں 4 کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن نے کچھ نہیں بتایا کہ واقعہ کیا ہے، اتہام بہتان لگانے والے کون ہیں ان کا نام بھی نہیں ہے، اور جن پر بہتان لگایا گیا اس کا نام بھی نہیں ہے. سنیے، بہت سنجیدہ پہلو، بہت سنجیدہ. پھر دوہرا دوں کہ سورہ نور کی 11 سے لے کر اور 14 آیت تک ایک واقعے کی طرف سے اشارہ ہے قرآن میں کہ دیکھو یہ افک مبین ہے. افک معنی بہتان کے ہیں، الف ہے اور کاف، افک مبین. اور آخر میں کہا ہے کہ ہذا بہتان عظیم. دیکھو یہ تو بہت بڑا بہتان لگا دیا، تو اس کا مطلب یہ توجہ رہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بہتان لگاتے ہیں. دیکھیے میری بات جو ہوتی ہے بس تمام سمجھداروں کے لیے لاجیکل بات ہے اور منطقی بات ہے. یہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ام المومنین پر بہتان لگاتے ہیں، لہذا یہ کافر ہیں اور یہ مسلمان نہیں ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ بہتان لگانے والے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اور جس کے اوپر بہتان لگایا گیا اس پر وہ بہتان نہیں لگنا چاہیے، وہ پاک و صاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بہتان لگایا گیا تھا یہ زمانہ رسالت میں، توجہ رہے. ارے آج اگر بہتان لگایا گیا ہوتا تو قرآن میں اس بہتان کا تذکرہ کیسے ہوتا؟ پوری توجہ، علمی گفتگو ہے، علمی بات ہے، تاکہ دوسرے ذہن متاثر ہو سکیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لفاظی نہیں کرنا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہتان عظیم ہے، یعنی بہت بڑا بہتان ہے، افق مبین ہے، کھلا ہوا یہ بہتان ہے، کھلی ہی تہمت ہے یہ. اور کہا گیا کہ صاحب یہ شیعہ بہتان لگاتے ہیں، اور خود آپ ہی حضرات کے کہنے کے مطابق کہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک شخص تھا، یہ واقعہ ہے 5 ہجری کا. یہ تو قرآن میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، شخصیت کوئی نہیں اس میں، نہ بہتان لگانے والوں کا نام، نہ جس پر بہتان لگایا گیا، الزام لگایا گیا اس کا کوئی نام ہے. لیکن جب ہم نے تاریخ میں دیکھا تو واقعہ ہے 5 ہجری کا، جس وقت غزوہ بنی مستلق سے رسول اللہ واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک زوجہ محترمہ ساتھ تھیں. زوجہ محترمہ ایک ام المومنین ساتھ تھیں ان کے، اور جب واپس تشریف لا رہے تھے تو شام کا وقت ہو گیا، تو ان زوجہ محترمہ کو کسی ضرورت کے تحت وہاں رکنا پڑا، اور جب وہ رکیں اس ضرورت کے تحت تو انہیں دیکھا تو ان کا ہار گلے میں جو تھا وہ کھو گیا ہے، تو اس ہار کو انہیں ڈھونڈنا شروع کیا اسی جنگل میں. اب تھوڑی دیر کے لیے قافلہ رکا تھا وہ، اور وہ جس اونٹ کے اوپر وہ سوار تھیں، جس میں ہودج وہ تھا، وہ اونٹ کا ساربان یہ سمجھا کہ ام المومنین اندر تشریف فرما ہیں، لہذا وہ لشکر کے ساتھ ہی ساتھ اس نے وہ اونٹ چلا دیا اور ساتھ ساتھ چل دیا. اب جو یہ واپس آئیں تو دیکھا نہ لشکر موجود ہے نہ اونٹ موجود ہے، لہذا اب یہ صحرا میں کیا کریں؟ صحرا میں یہ وہیں بیٹھ گئی، ظاہر ہے کہ نہ راستہ معلوم تھا نہ کچھ معلوم تھا. تو اب قاعدہ یہ تھا، اللہ کے رسول نے قاعدہ رکھا تھا کہ جہاں بھی قافلہ ٹھہرتا تھا تو قافلہ چلا جاتا تھا یا لشکر چلا جاتا تھا، لیکن ایک آدمی کو معین کر دیا جاتا تھا کہ تم رکے رہنا، اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو، کیونکہ ہوتا ہے ایک آدمی بیٹھے کہیں پر اور اس کے بعد کچھ سامان پھیلا اور چلے تو کوئی چیز رہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں. سفر میں ہم بھی ٹرین میں معلومات، کبھی اینک چھوٹ گئی تو کبھی بستہ چھوٹ گیا تو کبھی پرس چھوٹ گیا، یہ سب ہوتا ہے وہاں. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ اہتمام فرمایا تھا کہ دیکھو اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو ایک شخص معین رہے کہ جو وہ بعد میں جمع کر لے. وہ تو بنی مستلق میں جس صاحب کو، جس شخص کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، ان کا نام تھا صفوان، صفوان ابن معطل نام ہے اس، ان کے سپرد یہ ذمہ داری تھی. اب جب وہ سامان سب ڈھونڈنے لگے تو اس میں وہی دیکھا کہ ام المومنین بھی وہی تشریف فرما ہے. گھبرا کے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تو پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا، کہا کہ میں آپ کو پہنچائے دیتا ہوں. تو لہذا انہوں نے اپنے اونٹ کے ہودج کے اوپر اپنے اونٹ پر سوار کیا، اور اس کے بعد تاریخ میں ہے کہ اس اونٹ کی مہار پکڑے پکڑے وہ تشریف لے آئے مدینے. اب منافقوں کو موقع ملا، عبداللہ ابن ابئی جس میں وہ بہت پیش پیش اور آگے تھا، اور 3 نام اور ملے. میرے پاس قرآن مجید موجود ہے جو ابھی 2 سال پہلے سعودی عرب میں جو حاجیوں کو دیا گیا ہے، علامہ شبیر عثمانی ان کا جو شیخ الاسلام کہلاتے تھے، ان کا قرآن تو 8-9 سال پہلے تقسیم کیا گیا تھا، 2 سال پہلے دوسرا قرآن ہے، کہ وہ بھی کچھ دوسرے علماء ہیں، ان کی ترجمہ بھی ہے ان کا اور اس میں تفسیر بھی ہے. تو دونوں جو سعودی عرب کے دونوں جو چھپے ہوئے قرآن مجید ہیں، دونوں میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، وہ نام بھی موجود ہے تفسیر میں، حاشیے پر وہ واقعہ بھی موجود ہے اور نام بھی موجود ہیں، دونوں وہ سب نام بھی موجود ہے. جنہیں نے اتہام لگایا تھا، جنہیں نے بہتان لگایا تھا، وہ نام بھی موجود ہیں. تو یہ صفوان جو تھے یہ لے کر آگے ام المومنین کو، تو اب موقع مل گیا بھائی کہ یہ تو معاذ اللہ کچھ شک کا اظہار کیا گیا تو اسی وقت توجہ رہے اسی وقت ازواج رسول کو امہات المومنین کی سند ملی کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں، لہذا اب صفوان چونکہ یہ ماں ہیں تو صفوان ہو گیا ان کا بیٹا اور یہ ہو گئی ماں، لہذا اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ آ جائے تو بیٹے پر شک نہیں کیا جاتا. توجہ رہے، یہ ہے قرآن کی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ماں ہے اور یہ بیٹا تھا، لہذا اگر ماں اور بیٹے ایک ساتھ سفر کریں تو پھر شک کی گنجائش نہیں ہے. لہذا قدرت نے امہات المومنین کی سند دی اور اس کے بعد کہا کہ یہ سب بہتان عظیم ہے، افق مبین ہے. اور اس قرآن میں دیکھ لیے، نہیں جو میرے پاس قرآن ہے صرف اسی میں نہیں، بلکہ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، جتنی بھی حدیث کی معتبر ترین کتابیں ہیں ان سب میں یہ واقعہ درج ہے، اور جتنی بھی تاریخ کی بڑی سے بڑی کتابیں ہیں ان سب میں یہ واقعہ درج ہے. تو اب ہم پر الزام کیوں؟ اب ہم پر یہ الزام کیوں ہے؟ ہم پر الزام کیوں ہے؟ کیونکہ ہر حدیث کی کتاب میں واقعہ موجود ہے اور ہر تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے اور نام بھی موجود. ایک نام ہے مستح، حضرت مستح، اور ان کے آگے جو قرآن میرے پاس موجود ہے اس میں بھی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الزام لگایا، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الزام لگایا، اور ایک صحابیہ تھی جنہیں نے یہ الزام لگایا. وہ کون تھی؟ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا. انہیں نے ہر ایک کے ساتھ جو جہاں بھی آپ کو یہ واقعہ ملے گا ان میں یہ نام بھی ملیں گے اور ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ملے گا. ان کے ساتھ وہ ثبوت موجود ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کا سدباب ہو. جس بنیاد کے اوپر ہم کو کافر کہا جاتا ہے اس کا سدباب ہو جائے. تو تینوں جو دو صحابی اور ایک صحابیہ، ان تینوں کے نام موجود ہیں، ہر تفسیر میں موجود ہیں عالم اسلام کی، ہر تاریخ میں موجود ہیں، اور ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے نام کہ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی نے بہتان لگایا، انہی نے الزام لگایا، اور ان کے اوپر اب یہ بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ نے ان کے اوپر بہتان لگانے کی حد جاری کی، سب کو 80-80 کوڑے. ہر حدیث کی کتاب میں، ہر تفسیر کی کتاب میں دیکھ لیجئے. میں نے کہا کسی کو شک ہو تو میرے پاس وہ قرآن موجود ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے وہ ملا ہے، کہ جس میں پورا واقعہ بھی حاشیے میں درج ہے اور یہ بھی درج ہے کہ ان کے اوپر حد قصد جاری کی گئی بہتان لگانے کی، اور 80-80 کوڑے ان پر لگائے گئے، وہ جو تھے ان پر سب پر. اس کے بعد بھی ساتھ میں لکھا ہوا کہ 80 کوڑے لگے کس پر؟ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 80 کوڑے لگے، اور حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 80 کوڑے لگے، اور جو صحابیہ تھی حمنہ بنت جحش ان کو بھی 80 کوڑے لگے، کیونکہ انہی نے یہ بہتان لگایا تھا، لہذا ان پر یہ 80 کوڑے لگے. تو فرض کیجئے کہ اگر ہم قائل بھی ہو جائیں اس بہتان کے، اگرچہ قائل نہیں، اگر اس بہتان کے ہم قائل بھی ہو جائیں، معاذ اللہ ہم قائل نہیں. اس لیے قائل نہیں ہے کہ قرآن جس کو بہتان کہہ رہا ہو، جس کو افق مبین کہہ رہا ہو، اس کے ہم کیسے قائل ہو سکتے ہیں؟ اور پھر خدا نخواستہ، خدا نخواستہ اگر کسی زوجہ پر حرف آتا ہے
تو وہ زوجہ کے اوپر نہیں ہوتا ہے بلکہ شوہر کی غیرت کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. ہمارے علماء نے اس واقعے کو نہیں مانا جو عالم اسلام کی سب کتابیں موجود ہیں. ہمارے علماء نے دوسرا واقعہ پیش کیا, وہ مانتے ہی نہیں اس کو. ہمارے علماء نے تسلیم ہی نہیں کیا اس واقعے جو تمام حدیثوں کی کتابوں میں آ گیا ہے. ہمارے علماء نے جو واقعہ درج کیا ہے وہ ام المومنین کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی ایک کنیز ہیں ماریہ قبطیہ. یہ آیتیں ان کے سلسلے میں نازل ہوئی. ہماری تفسیروں کو دیکھیے, ہمارے علماء کے بیانات کو دیکھیے کہ یہ جو واقعہ تھا جناب ماریہ قبطیہ کے سلسلے میں تھا, کیونکہ جناب خدیجہ کے علاوہ کسی کے پاس اولاد نہیں تھی. جناب خدیجہ کے علاوہ سب کی گودیں خالی تھیں اور یہ کنیز تھی ماریہ قبطیہ. یہ ماریہ قبطیہ کنیز تھیں اور ان کی اولاد ہو گئی. جناب ابراہیم رسول کے فرزند وہ کسی ام المومنین کے نہیں تھے بلکہ انہی کنیز کے ذریعے سے تھے. کنیز کا نام ماریہ قبطیہ تھا. لہذا اب ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ رسول کی اولاد نہیں ہے ابراہیم, یہ رسول کی اولاد نہیں بلکہ کسی اور کی اولاد ہیں یہ. تو اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. تو ہم تو قائل ہی نہیں کہ کسی ام المومنین کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں کہ کسی ام المومنین کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم قائل نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم قائل ہو. تو یہ بتائیے کہ پھر الزام کس کی طرف سے ہوا؟ ایک سلوات بھیج دے بنتا ہوا. ظاہر ہے کہ بات اگر نامکمل رہ جاتی تو ہو سکتا ہے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی, لہذا بات کو مکمل کرنا ضروری تھا اگرچہ وقت زیادہ ہو گیا. میں نے کہا کل بھی آپ کے سامنے کہ مشکل کربلا کے واقعات بیان کرنے والوں کے لیے رہتی ہے کہ کس کا تذکرہ کرے کس کا تذکرہ کرے, کس کی شہادت کا ذکر ہو کس کی شہادت کا ذکر ہو. بڑی مشکل ہے کیونکہ اس حسینیہ کی جو روایت اس کے مطابق پانچ دن امام حسین کے اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اولاد کا تذکرہ اجزاء کا تذکرہ ہوتا ہے. تو پانچ دن میں کس کا تذکرہ اور کس کا نہ. لیکن کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے لہذا میں چند جملے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو والد مرحوم سے سنے گئے. میں نے ہمیشہ اقرار کیا ہے کہ نہ وہ علم میرے پاس ہے نہ وہ انداز بیان میرے پاس ہے نہ وہ زبان میرے پاس ہے نہ وہ لہجہ میرے پاس ہے, مگر سنا ہے جو چند جملے جو کانوں میں پڑے ہوئے ہیں وہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. وہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک شخصیت ایسی ہے کربلا کے میدان کہ اگر تاریخ اگر اٹھائی جائے تو وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ملتی, نہ مولا علی کے ساتھ ان کا نام ملے گا نہ امام حسن کے ساتھ ان کا نام ملے گا اور نہ کربلا سے کچھ پہلے آقا حسین کے ساتھیوں میں تھے. جس وقت امام حسین مکے سے چلے ہیں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے تو ظاہر کہ بچے ساتھ تھے خواتین ساتھ تھیں سامان سفر زیادہ تھا لہذا قافلہ دھیمے چل رہا تھا اور کیونکہ ان کا قافلہ مختصر سا تھا تو حج کر کے جو چلے تو ایک منزل ایسی آ گئی کربلا سے کچھ پہلے کہ جب یہ قافلہ ساتھ ہو گیا. لیکن انداز تاریخ میں کہیں ملتا ہے کہ جب یہ پلٹ رہے تھے حج سے تو امام حسین کا قافلہ آگے آگے جا رہا تھا. تو انہیں اپنے غلاموں سے نوکروں سے پوچھا جا کر پتہ لگاؤ کہ کس کا قافلہ جا رہا ہے. آ کر خادموں نے جواب دیا کہ فرزند رسول حسین کا قافلہ. تو اب ان کے جملے سنیے, تاریخ میں ان کا نام ہے زہیر قین, تاریخ میں ان کا نام ہے زہیر قین. انہیں نے اپنے خادموں سے کہا کہ دیکھو اس بات کی احتیاط رکھنا کہ ہمارے خیمے نواس رسول کے قریب نہ سننا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ملاقات ہو, میں نہیں چاہتا کہ گفتگو ہو. لیکن کربلا سے کچھ پہلے ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں میدان تنگ تھا, جگہ کم تھی, تو وہاں امام حسین کے خیمے نظم ہوئے, تو مجبوراً ان کے خیمے بھی بالکل پاس میں نظم ہو گئے. ابھی خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر کسی نے پکارا. اب دیکھیے پکارنے والے سے اور آنے والے ہی سے اندازہ ہو جائے گا کہ آقا کی نگاہوں میں زہیر قین کی کتنی عظمت تھی, اور آقا کی نگاہیں ان کے اندر کے چھپے ہوئے جوہروں کو دیکھ چکی تھی. اب جب باہر نکلے تو دیکھا فرزند حسین جناب علی اکبر. اے شہزادے کیسے زحمت کیا, اے شہزادے کیوں آئے, اے زہیر قین آپ کو بابا نے بلایا ہے. سر جھکائے ہوئے اندر آئے, زوجہ مومنہ تھی, اس نے پوچھا کون تھا, اے زہیر کون تھا, کہا فرزند رسول امام حسین کے بیٹے شبیہ رسول علی اکبر. کہا کاہے کے لیے آئے تھے, کہا بلایا ہے کہ میں گفتگو کروں. دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ خیمے قریب نہ سننا, یہ سننا تھا کہ مومنہ کی زمین پر شکن پڑی. اے زہیر وائے ہو تم پر, فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم یہ جملے کہہ رہے ہو, ارے جا کر دیکھو تو کہ آقا کہتے کیا ہیں. اب تاریخ کہتی ہے کہ گئے, تھوڑی دیر کچھ گفتگو ہوئی, اور اب جو پلٹے تو کردار بالکل بدلا ہوا تھا, انداز بالکل بدلا ہوا تھا. آتے ہی زوجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا, تمہیں اختیار ہے یہاں رہو چاہے چلی جاؤ. اپنے تمام غلاموں کنیزوں سے کہا کہ میں نے سب کو آزاد کیا, اور اس کے بعد بہت بڑے دولت مند تھے, بہت بڑے تاجر تھے. فرماتے ہیں کہ میری ساری دولت آپس میں بانٹ لو, میری ساری دولت آپس میں بانٹ لو, کیونکہ مجھے وہ دولت مل گئی جس کے آگے کائنات کا ہر خزانہ ہیچ ہے, اب مجھے محبت حسین کی دولت مل گئی. یہی زہیر قین ہے کہ جب شب عاشور آقا نے شمع بجھائی ہے, چراغ گل کیا ہے, اور کہا ہے کہ میری اجازت ہے کہ تم سب مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو, تو سب سے پہلے تڑپ کر اٹھا تھا وہ یہی زہیر قین. اے آقا آپ نے کیا کہہ دیا, آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں, پھر اتنا بتا دیجئے کہ میدان حشر میں اگر رسول کی بیٹی نے ہم سے پوچھا کہ میرے لال کو دشمنوں کے نردے میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا, اے آقا یہ بتا دیجئے کہ ہم شہزادی کو جواب کیا دیں. اے آقا جب تک ہاتھوں میں دم ہے تلوار سے جنگ ہوگی, نصرت ہوگی, جب تلوار اٹھانے کا دم نہیں رہے گا تو زمین سے پتھر اٹھا کر دشمنوں کو ماریں گے, مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہی تو ہے کہ جب میدان جنگ میں گئے تو ایسے زبردست شجاع ہے کہ کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا, خود پھینک دیا, زرہ پھینک دی خالی ایک مہی سے کرتے میں, آؤ میرے سامنے آؤ, آؤ میرے سامنے آؤ, کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا تو پسر سعد نے حکم دیا کہ تیر برسائے جائیں. اتنے تیر مارے گئے کہ جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا, زہیر زمین پر زخمی ہو کر گرے, حسین سرحدے پہنچ گئے. زہیر کا سر زانو پر رکھا اور جانسار نے آقا کے زانو پر دم توڑ دیا. بس دو تین جملے, یہاں زوجہ کو اجازت دے دی تھی کہ تمہیں اختیار ہے چاہے یہاں قیام کرو چاہے یہاں سے چلی جاؤ, لیکن زوجہ وہیں قیام کیا جہاں پر زہیر سے جدائی ہوئی تھی, وہیں اس کی قیام پذیر ہو گئی. لیکن انداز یہ اختیار کیا کہ اپنے خادم کو معین کر دیا کہ دیکھو مجھے آ کر خبر دیتے رہنا کہ فرزند رسول کس حال میں ہے اور تمہارا آقا زہیر کس حال میں ہے. دو محرم کو اس نے آ کر خبر دی کہ کربلا کے میدان میں روک لیا گیا ہے حسین, اور وہاں کے اوپر خیمے نصب ہو گئے ہیں. چار محرم کو خبر دی کہ اب سارے لشکر آنا شروع ہو گئے ہیں. سات محرم کو آیا تو سر پیٹتا. اے محتمہ غضب ہو گیا ہے جب میں کربلا سے چلا ہوں تو حسین کے بچے خالی کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے فریاد کر رہے تھے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی. حسین کے آقا حسین پر پانی بند کر دیا گیا ہے. نو محرم کو آیا کہ حملہ ہوا تھا مگر ایک شب کی مہلت مل گئی. دس محرم کی صبح کو آ کر خبر دی کہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے. حسین کے جانے سارے ایک ایک کر کے اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں. اور عصر عاشور کو آیا تو خاک سر پر پڑی ہوئی آنکھوں سے آنسو جاری سر پیٹتا ہوا اے مومنہ کربلا سے چلا ہوں تو اس حال میں حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے. یہ سننا تھا کہ اس مومنہ نے کفن نکالا اور اپنے اس خادم کو دیا کہ جا کربلا کے میدان میں جملے سنیے مومنہ کے جملے سنیے. مومنہ کہہ رہی اپنے خادم سے کہ جا میدان کربلا میں جائیے کفن لے جا دیکھ حسین تو نواس رسول ہے حسین تو فاطمہ کے لخت دل ہے. ارے ممکن ہی نہیں کہ کسی مسلمان نے کسی کلمہ گو نے اللہ شہ نواس رسول کو بے غسل و کفن چھوڑ دیا ہو. کسی نہ کسی مسلمان نے نواس رسول کو دفن کر دیا ہوگا. لیکن تمہارا آقا جو ہے اس علاقے میں اجنبی ہے ہو سکتا ہے اس کی لاش بے کفن رہ گئی ہو تو لہذا یہ کفن لے جاؤ اور اگر زہیر کو کسی نے کفن نہ دیا ہو تو کفن دے کر دفن کر دینا. وہ خادم واپس آتا ہے کفن اس کے پاس موجود. مومنہ نے پوچھا کہ کیا زہیر کو کسی نے دفن کر دیا تھا؟ کہا نہیں مومنہ نہیں نہیں معظمہ نہیں. ارے جب میں چلا ہوں تو زہیر کے لاشے کو بے کفن چھوڑ کر چلا ہوں. یہ سننا تھا کہ مومنہ کو غیظ آ گیا. ارے اسی وجہ سے تجھے کفن دیا تھا. ارے اسی سبب سے تجھے بھیجا تھا کہ اگر کفن نہ دیا ہو تو کفن دے کر دفن کر دینا. ارے تو اپنے آقا کو بے کفن چھوڑ آیا اس سے سر پیٹ کر کہے مومنہ آپ نے کفن دیا تھا وہاں 72 لاشے بے کفن پڑے تھے مجھے شرم آئی حسین کا لاشا بے کفن ہے عباس کا لاشا علی اکبر اور قاسم کے لاشے بے کفن ہے اور میں اپنے آقا کو کفن دیا.